السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين ٹریفک کے جام ہونے کی وجہ سے کچھ تاخیر ہوئی اس کی میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے سورہ ابراہیم کا مطالعہ کر رہے ہیں اور چھٹے رکوع کا مطالعہ جاری ہے جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے اور ان کی بڑی پیاری دعائیں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مقام پر نقل فرمائی ہیں آیت نمبر 37 کا پچھلی مرتبہ مطالعہ ہوا تھا آیت نمبر 37 میں جو دعائیں ہیں اس کا ترجمہ دوبارہ کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر زرع عند بیتک المحرم اے ہمارے رب میں نے بے شک اپنی کچھ اولاد کو ایک بغیر کھیتی والے میدان میں بسایا ہے تیرے احترام والے گھر کے نزدیک یہ جو آزمائش ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر آئی جن میں بہت بڑا مرحلہ یہ آیا کہ اپنی بیوی بی حاجرہ کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی بے آباد زمین میں چھوڑ آئے اس واقعے کا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا آسان ہے لیکن ذرا سوچئے کہ کچھ آبادی نہ ہو اور رب کا حکم اور اس کے آگے چھپ گئے ابراہیم علیہ السلام بھی اور بی بی حاجرہ بھی اور یہ ذکر آیا تھا پچھلی مرتبہ کہ بی بی حاجرہ نے ایک سوال کیا کہ ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم ہے فرمایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے تو اللہ کی بندی فرمانے لگی پھر آپ چلے جائیے اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا آج ہمیں بھی بھوک ستاتی ہے نا رزق کا ہی مسئلہ پریشان کرتا ہے اور اسی کے چکر میں ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ قربانی تو کرنا ضروری نہیں کیونکہ بھوک اور پیاس کا بڑا مسئلہ آ گیا ہے عجیب بات ہے یہ بات آگے چل کے ہم کریں گے انشاءاللہ وہاں کچھ نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے کیا اس ایمان کا کچھ حصہ اس امت کو بھی آج حاصل ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی جو کہ نظر آتا ہے ہم اللہ کو ماننے کو اللہ پر اعتقاد رکھنے کو اللہ پر توکل کرنے کو تیار نہیں ہوتے تبھی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں بہرحال اس کے بعد وہ سعی کا معاملہ ہوا وہ صفا سے مروہ چکر لگاتی رہی مروہ سے صفا کی طرف چکر لگاتی رہی اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے حجر عمرے میں اللہ نے اس کو جاری و ساری فرما دیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہی زمزم کے پانی کو جاری کر دیا قیامت تک کے لیے جس کے ضمن میں یہ بات آخری پچھلی مرتبہ میں نے عرض کی تھی کہ توکل اللہ کی ذات پر ہو اور اپنی سی کوشش انسان کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ موزے رونما فرما دیتا ہے جیسے کہ زمزم کے پانی کا معاملہ ہے ربنا لیقیم الصلاۃ اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم بس لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف مائل ہوں ورزقہم من الثمرات اور انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرما لعلہم یشکرون تاکہ وہ شکر کریں تو نماز کے قائم کرنے کی طرف توجہ بھی اور یہ کہ لوگ اس گھر اور اس گھر والوں کی طرف یہاں رہنے والوں کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ قیامت تک وہ صدا جاری رہے گی 35-40 لاکھ افراد ابھی بھی حج کے لیے گئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرمائے اور دعا کی کہ اللہ پھلوں میں سر کو رزق عطا کرنا وہ بے آباد زمین جہاں کچھ نہیں اگتا آج تک نہیں اگتا پہاڑ ہی پہاڑ ہے صحرا ہی صحرا ٹائپ کی وہ جگہ ہے لیکن دنیا کا ہر پھل دنیا کی ہر نعمت وہاں پر چلی آئی یہ دعائیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی لعلہم یشکرون تاکہ وہ شکر ادا کریں یہ نعمتیں ملنے کا حاصل کیا ہو بندہ رب کو پہچانے اس کی عظمت کا اعتراف کرے اس کے انعامات اور احسانات کو مانے اور اللہ کی شکر گزاری کی روش اختیار کرے ناشکری پر آتا ہے اللہ کی طرف سے عذاب اور ایک آیت کا حوالہ میں نے دو جمعے قبل غالباً دیا تھا سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا جہاں رزق ہر جگہ سے چلا آتا تھا لیکن لوگوں نے اللہ کی ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے خوف اور بھوک کا لباس ان پر مسلط کر دیا آج ہم شہر والے یا اس ملک والے جن حالات سے گزر رہے ہیں ہمارے کرتوت ہیں جن کے نتائج آج ہمارے سامنے ہیں اور وہ ہے ناشکری اللہ کی نعمتوں کی ناقدر قدری اللہ نے اسلام میں دین اسلام میں داخلے کی توفیق دے دی، ایمان کی دولت دے دی، یہ خطہ زمین اسلام کے نام پر دے دیا، لیکن ہم نے کیا کچھ کیا اس کے دین کے ساتھ، اس مملکت خدادار کے ساتھ وہ ہمارے سامنے ہیں۔ نعمت پر شکر کرو گے، قرآن کہتا ہے مزید دوں گا، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہی میں ہم نے پڑھا، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے مزید دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہوگا۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارا بے شک تو خوب جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے، جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ پر کوئی شے پوشیدہ نہیں، نہ آسمان میں نہ زمین میں، ہر شے اللہ کے علم میں ہے۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ تمہارا ایک ایک عمل بھی پیش ہوگا، قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ تمہارا ایک ایک قول بھی پیش ہوگا، قرآن یہ بھی کہتا ہے تمہاری نیت اور ارادے بھی پیش ہو جائیں گے۔ بہت سیلا معافی صدور، سینوں میں آج کیا راز چھپائے بیٹھے ہو، نہ جانے ظاہر پہ تمہارا حلیا کیا اور اندر خانے کیا چل رہا ہے، اللہ کو نیت ارادے بھی معلوم ہے، اللہ تمہارا محاسبہ کر لے گا۔ اللہم حاسبنا حساب یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے عطا فرمائے بڑھاپے میں اسماعیل اور پھر اسحاق۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب خوب سننے والا ہے دعاؤں کا۔ اسماعیل بھی عطا کیے گئے، اسحاق بھی عطا کیے گئے، اسماعیل علیہ السلام پہلے اور اسحاق علیہ السلام بعد میں ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو آباد کیا آپ نے مکہ مکرمہ میں، جن کی 2500 کے بعد کی نسل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور جناب اسحاق علیہ السلام وہ آباد ہوئے فلسطین میں، اور انہی کے بیٹے ہیں یعقوب کے پھر 12 بیٹے علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہی، جس کے معنی عبداللہ کے ہیں، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے نسل آگے بڑھی، اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کے ہاں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء اللہ سبحانہ وتعالی نے مبعوث فرمائے۔ تو فرمایا کہ تمام شکر تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں عطا فرمایا اسماعیل اور اسحاق۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعا کا خوب سننے والا ہے۔ اولاد ہمارے بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن گلچھرے اڑائے جاتے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے فنکشنز وغیرہ کیے جاتے ہیں، بہت کم اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے، بہت کم اللہ کے سامنے جھکنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر بجا لانا یہ بھی ہم پر لازم ہے۔ اس کے بعد مشہور دعائیں ہیں اگلی دو آیات میں جو ہم اکثر پڑھتے ہیں نمازوں میں بھی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز کا پابند اور نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، ربنا وتقبل دعا، اور اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما لے۔ صرف اپنے لیے نماز کے پابند نہیں بلکہ میری اولاد کو بھی، یہاں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کی تلقین کرو، 10 سال کا ہو جائے تو ذرا سختی کرو نماز نہ پڑھنے پر، تاکہ جب وہ اب تشریح ہے، تاکہ جب وہ بالغ ہو تو نماز کا پابند ہو چکا ہو۔ تو کہتے ہیں یہ دین میں سختی تو نہیں ہے، کیوں نہیں ہے سختی بھائی؟ دین قبول کروانے میں سختی نہیں ہے، لیکن دین پر عمل کرانے میں سختی ہے۔ کس حدیث یا آیت میں لکھا ہے کہ 2.5 سال کے بچے کو اسکول میں داخلہ دلایا جائے؟ کہیں لکھا ہے؟ کیوں ڈالتے ہیں؟ ذرا پڑھ لکھ لے گا کامیاب ہو، ایسے ہی نا۔ تو یہ 2.5 سال کے بچے کو اسکول میں ڈالنا منع نہیں ہے، لیکن فرض تو نہیں ہے نا، پابندی کر دیں گے نہیں کرتے؟ ابھی سردی کا زمانہ آ رہا ہے، ہم لوگ 6:30 بجے فجر پڑھیں گے، 6:40 پر بھی پڑھیں گے، وہ بےچارہ 6:30 بجے وین میں بیٹھ کے اسکول جا رہا ہو، کہاں سے آ گئی سختی؟ کس آیت میں ہے، کس حدیث میں؟ نہیں نہیں جی، وہ پڑھ لکھ لے گا کامیاب ہو جائے گا، اس کا بھلا ہو جائے گا۔ تو بھائی اس کا آخرت کا بھلا بھی چاہو نا، اس کی آخرت کی فکر بھی کرو، سیدھی سی بات ہے، دو چار کی تک۔ تو سختی عمل کرانے میں ہے، ہاں سختی برائے سختی نہیں ہے۔ یہ جو بعض مذہبی طبقات میں مزاج بن جاتا ہے کہ مار کر ہی کام کروانے، آنکھیں دکھا کر ہی کام کروانے، زبان درازی کر کر، یہ بھی دین کا مزاج نہیں۔ دین کا مزاج ہے نرمی اور سختی کے امتزاج کے ساتھ لے کے چلنا، وہ اپنے اپنے اعتبار سے ہوگی، لیکن نری یہ بات کہ جناب یہ تو بڑی سختی کی بات ہو جائے گی، تو اس کے بھلے کے لیے، تاکہ وہ نماز کا پابند ہو، دین پر عمل کرنے والا ہو، اپنی بھی آخرت سنوار لے اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو اپنے لیے بھی دعا کی، اپنے اولاد کے لیے بھی دعا کی۔ ایک معاملہ ہمارے معاشرے میں کہ ہم اپنے لیے تو پسند کر لیتے ہیں، ہم نمازی ہو جائیں، ہم زکات دینے والے ہو جائیں، ہم روزے رکھنے والے ہو جائیں، ہم قرآن پڑھنے والے ہو جائیں، ہم گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنے لیے ہی پسند کر لیں یہ اچھی بات نہیں۔ قرآن نے کہا سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے آپ اے ایمان والو اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور آپ کے علم میں ہوگی یہ بات، جہنم میں جانے کی سب سے پہلی وجہ جو سورہ مدثر میں بیان ہوئی وہ نماز ادا نہ کرنا ہے۔ 29 سے بارے میں سورہ مدثر ہے، اس کی آیت نمبر 42 اور 43 پڑھیے گا تو ترجمہ آپ کے سامنے ہوگا واضح الفاظ میں۔ ما صدقکم فی سقر، جہنم والے ان سے جنت والے سوال کریں گے، جنت والے پوچھیں گے ان سے کس شہر نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟ قالوا لم نکن من المصلین، وہ کہیں گے نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ یہ پہلی وجہ بیان ہوگی جہنم میں جانے کی کہ نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھلاتے نہیں تھے، اپنی تجوریاں بھرتے تھے، اپنے مال خوب لٹاتے تھے، غریبوں کو کھلانے کو نہیں تھا ہمارے پاس۔ بکنا نخوض مع القائدین، اور ہنسی مذاق کرنے والوں میں ہم بھی لگے رہے، ہنسی مذاق کرتے رہے۔ یہ وجوہات ہے جہنم میں جانے کی، اللہ اس جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے، اپنی فکر بھی کریں اپنے گھر والوں کے لیے بھی۔ اور جمعے کی دو رکعت نہیں، ویسے تو بعض نماز کا ذرا عجیب لگتی ہے کہ بھائی جو اول آدمی کی تقریباً پنج وقتہ نمازی ہوتے ہیں، یہ تو بعد والوں کو سنائیے، ان کے لیے بھی سنایا جاتا ہے کبھی کبھی بالکل آخر میں، تقریر کے بالکل آخر میں۔ لیکن ہم سب کی پابندی بھی ضروری ہے کہ نہیں، ہم بھی دیکھ لیں فجر میں ڈنڈی تو نہیں مارتے، ہے نا، غلط بات ہے کہ نہیں؟ چار پڑھنے والا پانچویں میں ڈنڈی کیوں مار رہا ہے بھائی؟ سستی کر رہا ہے، کوتاہی کر رہا ہے، حالانکہ وہ چار ادا کر رہا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اسی اللہ نے پانچویں کا حکم بھی دیا ہے، اس کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اپنی بھی گھر والوں کی بھی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی میری اولاد کو بھی، ربنا وتقبل دعا، اور رب اے رب میری دعا قبول فرما، ربنا اغفر لی، اے میری مغفرت فرما، ولی والدی اور میرے والدین کی مغفرت فرما، ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اور اہل ایمان کی مغفرت فرما حساب کے دن۔ یہ گویا کہ سب کے لیے ہمیں دعا کرنا سکھا دی گئی۔ مسئلے کی حد تک ایک بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک پر ہی گئے، تو جب ان کو واضح ہو گیا تو انہوں نے دعا کرنا چھوڑ دی۔ یہ بات سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 میں آتی ہے کہ جب ان پر واضح ہو گیا کہ باپ شرک پر ہی ہے تو انہوں نے باپ کی دعا کرنا چھوڑ دی۔ لیکن ہمارے تو مسلمان والد ہیں، ہمیں یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، دو تین باتیں سمجھ لیجیے اس میں۔ پہلی بات، اس دعا کے ضمن میں صرف یہی دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے، نماز میں التحیات کے بعد، درود شریف کے بعد یہ بھی پڑھنی چاہیے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو دعائیں قرآن کی یاد ہیں اور جو دعائیں احادیث کی یاد ہیں سب پڑھی جا سکتی ہیں۔ ہاں، امام صاحب کو نہیں پڑھنی چاہیے بہت زیادہ، ورنہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، بھائی سلام ہی نہیں پھیر رہے۔ اپنی انفرادی نماز سنت ہے، نفل ادا کر رہے ہیں تو اس میں ہم زیادہ سے زیادہ دعا کر سکتے ہیں، ایک ہی ضروری نہیں ہے، جتنی دعائیں قرآن میں احادیث ہیں سب کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات ہے کہ ایک ہوتا ہے دعا کا پڑھنا، ایک ہوتا ہے دعا کا مانگنا۔ تو ہمیں دعاؤں کا ترجمہ بھی یاد کرنا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ اللہ نے کیا سکھائی، یہ دعائیں اللہ نے سکھائی نا گویا کہ، تو ہمیں معلوم ہو کہ اللہ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں، پھر دعا پڑھیں گے نہیں فقط بلکہ دعا مانگیں گے انشاءاللہ۔ تیسری بات، ایک مسئلہ بتایا جاتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، کہ بھائی نماز جنازہ ہو رہی ہے، بہت سے ساتھیوں کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، یہ محرومی کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ دیکھیے، آدمی کو اس قابل بھی ہونا چاہیے کہ وہ کم سے کم اپنے گھر کے پت کا جنازہ تو پڑھائے۔ مسئلے کی حد تک یہ بھی تو ہے نا، جب امام صاحب پڑھاتے تو اجازت دیتے نا، بھائی گھر والے آگے آ جائیں، بھائی اجازت ہے آپ کی طرف سے۔ ایک بات اس سے یہ ہے کہ ہم اس قابل بھی ہوں کہ نماز جنازہ پڑھنا نہیں بلکہ پڑھانا بھی جانتے ہوں، ایک بات ہوگی۔ دوسری بات، اس کی دعا یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا اور بھی دعائیں ہیں، کوئی زیادہ مشکل کام نہیں۔ لیکن وہاں کہا جاتا ہے اچھا بھائی کوئی دعا بھی آپ پڑھ لیجیے، تو یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے کہ چند جملوں کی دعا یاد کرنا ایک مسلمان کے لیے مشکل کام ہو، اس کو جلد از جلد ہمیں یاد کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر یاد نہ ہو تو یہ والی دعا بھی نماز جنازہ میں پڑھی جا سکتی ہے، ربنا اغفر لی، اے میری مغفرت فرما، ولی والدی اور میرے والدین کی مغفرت فرما، ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اور اہل ایمان کی بھی کہ جس دن حساب کا دن قائم ہوگا۔ ایک دو بات اس میں اور ہے، والدین حیات ہو تب بھی ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، والدین چلے جائیں تب بھی ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور دیگر مرحومین کے لیے بھی کرنی چاہیے۔ ہم نے جو تیسرا دن 40 دن مخصوص کر لیا ہے، شریعت نے کہیں نہیں، دوسرے دن بھی ہونی چاہیے، تیسرے دن بھی ہونی چاہیے، چوتھے دن بھی ہونی چاہیے، پوری زندگی ہونی چاہیے۔ معاف کیجیے گا، بات تلخ ہے، یہ بڑی خود غرضی کی بات ہے کہ ماں باپ تو پوری زندگی اپنے آپ کو اولاد پر کھپائیں اور اولاد کے لیے ہم تیسرے دن یاد کریں گے، ماں باپ چالیسویں دن یاد کریں گے، برسے کے دن یاد کریں گے، کیوں بھائی؟ تو بڑی خود غرضی کی بات ہے۔ روزانہ ہر نماز میں یاد کریں اپنے ماں باپ کو، اپنے مرحومین کو، جس کے لیے بڑی پیاری دعا یہاں پر ہمیں سکھا دی گئی ہے۔ اور مرحومین کے لیے دعا کی اہمیت کیا ہے؟ حدیث بیہقی شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والا ڈوبنے والے شخص کی طرح ہوتا ہے، جیسے ڈوبنے والے کو کوئی چٹان یا ساحل کا سہارا مل جائے تو زندگی مل جاتی، ایسی مرنے والوں کے لیے سہارا کیا ہے؟ جو ان کے گھر والوں کی طرف سے، لواحقین کی طرف سے دعاؤں کا تحفہ ان کے لیے جا رہا ہے، یہ بہترین تحفہ ان کے لیے ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے بکثرت دعائیں کرتا ہے، اللہ اس شخص کی دعا کو پہلے قبول کرتا ہے اس کے حق میں۔ تو دوسروں کے لیے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ہمارے لیے بھی ڈالے گا کہ وہ ہمارے لیے مانگے، اور حدیث میں نقد فائدہ یہ بتایا گیا کہ جو دوسروں کے لیے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اس طور پر ان دعاؤں کو توجہ سے یاد بھی کرنا چاہیے، ترجمہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے اور دل سے مانگنا چاہیے۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اے رب میری مغفرت فرما میرے ماں باپ کی اور اہل ایمان کی اور اہل ایمان کی بھی سب کی جس دن کے حساب قائم ہوگا۔ اللهم حاسبنا حساب يسير، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ اس رکوع میں دعائیں بہت تھیں، اسے سب کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ ساتواں رکوع جو کہ سورہ ابراہیم کا آخری رکوع ہے، مختصر اس کا مطالعہ کرتے ہیں، چند باتیں قربانی کے ذمن میں سمجھیں گے ان شاء اللہ۔ 42 آیت ہے جو کہ ساتواں رکوع شروع ہوتا ہے سورہ ابراہیم کا، بتایا گیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس کو جانتا نہیں ہے، ایسا نہیں، اللہ کی عدالت میں اندھیر نگری نہیں چلے گی تمہاری دنیا کی طرح، اللہ ایک ایک ظالم کو جانتا ہے اور کل ہر ایک کا محاسبہ ہوگا اللہ کی عدالت میں۔ فرمایا کہ اللہ تو ان کو مہلت دے رہا ہے اس دن کے لیے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور لوگوں کے سر اوپر کی طرف دہشت کے مارے نگاہیں اٹھی ہوئی ہوں گی اور ان کے دل خوف کے اندر بھرپور بھرے ہوئے ہوں، نگاہ پلٹ کر بھی نہیں آ سکے گی، دہشت کا یہ عالم ہوگا۔ فرمایا کہ ان کو عذاب سے ڈرائیے کہ جب عذاب ان پر آئے گا تو ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم تیری دعوت قبول کر لیں، رسولوں کی پیروی کر لیں، ایک دفعہ ہمیں مہلت دے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے یہ باتیں آج جب کہ مہلت باقی ہے ہمارے سامنے باتیں کر دی۔ کل کوئی نہ کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، کھلی ہوئی آنکھیں ہونی چاہیے تمہاری، کہو گے تم کل یہ، لیکن کل اس کہنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے تیری دعوت کو قبول کر لیں اور رسولوں کی پیروی کر لیں۔ اللہ فرمائیں گے اس سے پہلے قسمے نہیں کھاتے تھے تم لوگ کہ تمہیں کوئی زوال نہیں آئے گا، بڑے طاقت کے نشے میں تم لوگ مست تھے، مدہوش تھے دنیا کی محبت میں، موت کو بلا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ کبھی دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، کبھی موت ہمیں نہیں آئے گی، یہ آئے گی تو دیکھی جائے گی، بڑے مست تھے مدہوش تھے اپنے حال کے اندر اور آج حسرتیں کر رہے ہو کہ اللہ ایک موقع اور عطا فرما دے، ہرگز نہیں۔ اور فرمائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم ان لوگوں کے گھروں میں رہے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، مراد تمہیں کچھ لوگوں کی نسل میں پیدا کیا گیا، تمہارے سامنے کھنڈرات تھے لوگوں کے، تمہارے سامنے لوگوں پر عذاب آتے رہے، تمہارے سامنے لوگوں کی تباہ شدہ بستیاں موجود تھیں جن پر اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا، تم نے عبرت حاصل نہیں کی، بڑے خرم خان تم بنتے رہے، بڑے کھنے خان بنتے رہے، اپنی دانش افزا کو بہت کامیاب سمجھتے رہے، تمہارے سامنے عبرت کا سامان تھا، پچھلی قوموں کے واقعات اور حالات تھے لیکن تم نے عبرت حاصل نہیں کی۔ وقد مکروا مکرهم عند اللہ مکروهم، بڑے چالے چلی لوگوں نے اور ان کی چالے سب اللہ کی نگاہوں میں تھی، وان کان مکرهم لتزول منه الجبال، اور ان کی چالے تو ایسی تھی کہ اس سے پہاڑ ٹل جاتے۔ کیا مطلب؟ پیغمبروں کو ناکام کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی، ایسی کوششیں کہ پہاڑوں پر بھی چلائی جاتی تو وہ پہاڑ ہل جاتے، لیکن کیا پیغمبر ہلنے والے تھے؟ ان کی استقامت میں کوئی لغزش یا کبھی آنے کا امکان تھا؟ ہرگز نہیں۔ ان سارے ظالموں کی چالیں اللہ فرمارے اللہ کے سامنے تھی۔ غور کیجئے گا، ابو جہل بھی جو کچھ کر رہا تھا اللہ کے علم میں تھا کہ نہیں، ابو لہب بھی جو کچھ کر رہا تھا اللہ کے علم میں تھا کہ نہیں، آج بھی کوئی ظالم حکمران ہو یا کوئی ظالم قوم ہو جو دنیا کے لوگوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں اللہ کے علم میں ہے کہ نہیں؟ چھوڑ دے گا اللہ ان کو؟ کیا مظلوموں کی داد رسی نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی. یہ دنیا کی عدالت نہیں ہوگی جہاں طاقتور جو ہے وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا معاملہ ہو, جنگل کا قانون ہو, جو چاہے ظلم کرے, جو چاہے جائیداد ہڑپ کر لے, مار دے, قتل کر دے لوگوں کو, کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ دنیا کی نگری میں چل سکتی ہے بات ہی بات, یہ دنیا کا عدالت کی عدالت سے اندھیرے راہ چل سکتا ہے. اللہ کی عدالت میں تو اللہ چھوڑے گا نہیں ایسے ظالموں کو. فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسوله, ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا. نہیں, رسولوں سے وعدہ کیا تھا؟ اللہ کی مدد آ کر رہے, دنیا میں بھی آئی. دیکھ لو قوم نوح کو, قوم ہود و قوم صالح کو, قوم لوط و قوم شعیب کو, آل فرعون کو دیکھ لو, قارون کو دیکھ لو, ان سارے جابروں کی زندگیاں دیکھ لو, کیسے اللہ نے ان حالات کو برباد کیا. اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اور یہ دنیا میں آتا ہوا عذاب اس بات کی علامت ہے کہ اللہ قیامت کو برپا فرمانے پر قادر ہے, ظالموں کو مارنے پر, ان کو سزا دینے پر. مارنے کا معاملہ تو نہیں ہے, وہاں تو موت نہیں آئے گی, سزا دینے پر اللہ قادر ہے وہاں پر. اور دیکھ لو دنیا میں نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا گیا, لیکن نوح علیہ السلام ایمان لانے والے بچائے گئے. شعیب علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا گیا, ایمان والے بچائے گئے. ایسے اللہ روز قیامت اپنے بندوں کو, اپنے فرما بردار بندوں کو بچانے پر اور اپنی نعمت عطا کر دینے پر قادر ہے. تو قیامت کے برپا ہونے کے کچھ نظارے اللہ اس دنیا میں دکھا رہا ہے کہ نافرمانوں کے انجام کو بھی دیکھ لو, اور فرما برداروں کے لیے جو ہماری مدد دنیا میں آتی رہی اس سے بھی سبق آموزی حاصل کرنے کی کوشش کرو. فرمایا آگے آیت 48 میں سارا نظام بدل دیا جائے گا, یہ زمین و آسمان ختم, کچھ اور ہی نظام برپا کر دیا جائے گا. اور سب اللہ رب العزت کے سامنے, جو یکتا اور قہار ہے, کل اختیار رکھنے والا, سب اس کے سامنے پیش ہوں گے. اس کے بعد بہت سخت آیات ہیں عذاب کی. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ, اور تم دیکھو گے مجرم اس دن باہم زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ, ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے, گندھک میں آگ بھڑکتی ہے. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ, اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی. اللہم اجرنا من النار, چہرے پر بھی آگ ہوگی, آگے پیچھے بھی آگ ہوگی, لباس بھی گندک کا تار بول کا ہوگا کہ آگ اس میں اور بھڑکے گی. قرآن کہتا ہے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا, ان کا بچھونا بھی آگ کا ہوگا, ستونوں سے باندھ کر ان کو سزا دی جائے گی. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. لِيَجْزِي اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ, تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے. اِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اللہ کو حساب چکانے دیر نہیں لگتی, لیکن مہلت دی رکھی ہے اس نے, بعد آ جاؤ, اپنے معاملے کو اللہ کے ساتھ درست کر لو. هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ, یہ قرآن تو پیغام ہے لوگوں کے لیے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ, اور تاکہ انہیں اس قرآن کے ذریعے خبردار کیا جائے, اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے. وَلِيَعْلَمُوا, اور تاکہ لوگ جان لیں, اَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, کہ بے شک اللہ معبود یکتا ہے, واحد ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. اللہ تعالی ہمیں بھی نصیحت حاصل کرنے کی اور ہمارے اعمال کی درستگی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اچھا, باتیں ذی‌الحجہ کے اشرے کے حوالے سے قربانی کے زمن میں, انشاءاللہ ذی‌الحجہ کا مہینہ آپ کے علم ہے کہ جاری و ساری ہے, اور اس کی جو ابتدائی ایام ابھی چل رہے ہیں اس کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تمام سال بھر میں, پورے سال میں سب سے زیادہ بندے کا جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل ہے. عام طور پر ان ایام پر توجہ کم ہوتی ہے, چھوٹے بھی چھوٹے بڑے بھی وہ قربانی کے جانوروں کی خریداری اس میں اس میں زیادہ وقت لگا بیٹھتے ہیں, کوئی حرج نہیں, لیکن ایک حد تک وقت لگنا چاہیے. ان ایام کی فضیلتیں بھی بیان ہوئیں کہ پورے سال میں سب سے زیادہ ان دنوں میں, 10 دن جو ہیں ذی‌الحجہ کے, ان دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند اور محبوب ہے. نمبر 1. نمبر 2, ترمذی کی روایت میں اس کے روزوں اور راتوں کے قیام کی فضیلت بیان ہوئی. حدیث میں آیا کہ ان دنوں میں ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں جیسا ہے, اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت جیسی ہے. شب قدر نہیں, اس کی عبادت جیسا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو ان ایام اور راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارنے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. پھر جو 9 ذی‌الحجہ, جس کو عرفے کا دن کہا جاتا ہے, اس دن کے روزے کی فضیلت علیحدہ سے اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. اور یہ مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ سے امید ہے کہ اس کی بدولت اللہ ایک سال گزشتہ ایک سال آئندہ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. کہ یاد رکھیے، یہ نفل کام ہے. فرائض چھوڑ رہے ہو، نفل کے چکر میں پڑے ہو تو یہ صحیح بات نہیں. اور اس طرح کی احادیث میں جن گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہے وہ صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ. کبیرہ گناہ جن پر دنیا یا آخرت میں کوئی سزا مقرر ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول جن اعمال پر لعنت فرمائی ہے، وہ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے معافی مانگنا، توبہ کرنا ضروری ہے. اور بندوں کا حق مارا ہے تو بندوں سے معافی مانگنا بھی ضروری ہوگا. ایک سوال آتا ہے جی، آپ سے کہتے ہیں یہاں والا وہاں والا. وہاں والے سے مراد حج کی نو تاریخ معافی ہو گیا، عرفہ ایک دن پہلے ہوگا ان سے. تو ظاہر بات ہے اپنے یہاں رمضان کا معاملہ اور نمازوں کے اوقات کا تعین یہاں کے اعتبار سے کرتے تو ہم یہاں کے اعتبار سے اس کو دیکھیں، اور کسی کو زیادہ شوق ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے وہاں کا بھی رکھیں یہاں کا بھی رکھیں، کیونکہ سارے دونوں ایام اس میں شامل ہیں ان 10 ایام میں. مسئلے کے تک یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ 10 ذی الحجہ کا روزہ بنا ہے، 10 ذی الحجہ پھر 3 دن اور 10, 11, 12, 13 یہ 4 دن کا روزہ منع ہے، اور عید الفطر کے دن کا روزہ منع ہے، کیونکہ یہ کھانے پینے کا ایام ہے، آدمی دوسروں کے ساتھ اپنے کھانے میں ان کو شریک کرے. تو یہ 5 روزے سال میں منع ہو گئے. تو گویا کہ 9 روزے بنتے ہیں اور آگے 10 بنیں گے. ان ایام اور ان راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. اگلی بات، جو قربانی ہمیں عطا کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہم پیش کرتے ہیں؟ فرمایا سنت ابی ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. سوال ہوا فما لنا فیها یا رسول اللہ، پوچھا گیا یا رسول اللہ ثواب کیا ملے گا؟ فرمایا بكل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے عوض ایک نیکی عطا ہوگی اللہ کی طرف سے. پوچھے کہ روئے کا کیا ہوگا اگر اون والا جانور ہو؟ فرمایا کہ ہر روئے جو ہے اون کا، اس کے عوض اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا. اس قدر ہے اس میں اجر و ثواب کا معاملہ. لیکن بنیاد کہاں سے پڑی؟ یہ سنت ابراہیم ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اب آج ہمارے معاشرے کے اندر کچھ اور تفکرات تو ہیں، لیکن قربانی کا حاصل کیا ہے، قربانی کے پیچھے مقصد کیا تھا، حکمت کیا تھی، اس پر توجہ بہت کم ہے. یہ میں بالکل آخر میں عرض کروں گا. چھوٹی چھوٹی دو تین باتوں کا سوال آتا ہے عام طور پر، وہ بھی جواب لے لیجیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی صرف حاجیوں کے لیے ہے، یہ بات غلط ہے. حاجی اپنے حج کی قربانی ادا کرتے ہیں. آپ کے علم میں ہوگا جیسے عام طور پر یہاں سے حجاج جاتے ہیں تو وہ حج تمتع کرتے ہیں. تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، اور فائدے کا اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں اللہ ہم سب کو سعادت ادا فرمائے، جاتے ہیں احرام باندھ کر پہلے عمرہ ادا کرتے ہیں اور پھر احرام کھول دیتے ہیں. پھر جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں 8 ذی الحجہ کو دوبارہ حج کا احرام باندھتے ہیں. تو جا کر عمرہ ادا کیا، احرام کھولا، پھر 8 ذی الحجہ کو احرام باندھا اور اب حج ادا کیا. یہ دو باتیں جمع ہو گئی ایک سفر میں، عمرہ بھی جمع ہو گیا اور حج بھی، یعنی ایک ٹکٹ میں دو مزے لے لیے. آپ لے لیجیے اس کو. تو یہ فائدہ اٹھایا، اس فائدے پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے. حاجی ایک قربانی اس کی کرتے ہیں، اور دوسری قربانی جو ہم سب کرتے ہیں سنت ابراہیمی والی، وہ ان پر بھی لازم ہے اگر وہ صاحب نصاب ہو تو ان پر بھی لازم ہے، چاہے یہاں کرے چاہے وہاں کرے. تو ان کا معاملہ علیحدہ ہے، ہم جو کرتے ہیں وہ سنت ابراہیمی والی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے، 10 کے 10 سال آپ نے قربانی پیش کی. جبکہ حج کب کیا؟ ایک ہی حج کیا، صحیح. تو 10 سال تک آپ مدینہ طیبہ میں رہے، حج ایک ہی مرتبہ کیا، قربانی ہر سال آپ نے کی. تو قربانی یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ حج والی قربانی سے علیحدہ ہے. پھر اس کا حکم قرآن نے بھی دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن میں حکم نہیں. بڑا آج کل دور ہے نا آزاد آرا پیش کرنے کا، اور میڈیا بھی سپورٹ کرتا ہے ایسے لوگوں کو. فصل ربی کا وزر کے معنی کیا ہے؟ نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے حکم اللہ کا. سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں بھی اللہ کا حکم ہے، بس جھک جاؤ اس کے سامنے. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب وہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، قربانی کرنا ہمارے بس میں نہیں. اچھا جناب، اگر تو ہمارے باقی اخراجات کم ہو چکے ہیں، شادی کے خرچے کوئی کم نہیں ہو رہے، فلمیں ڈراموں کے خرچے کوئی کم نہیں ہو رہے، لیونگ اسٹینڈرڈ میں عام طور پر کوئی کمی آنے کی کوشش نہیں کی، کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی، باقی سارے دھندے فرما برداری کے چھوڑے نافرمانی کے بھی سارے چل رہے ہیں، یہ قربانی کرنا بڑا مشکل ہو جائے. اپنے دل سے پوچھیے، اپنے دل سے ایک شخص پوچھے میں جان تو نہیں چھوڑا رہا اللہ کے حکم سے، باقی سارے دھندوں میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے، میرے کھانے پینے میں، لباس میں، لیونگ اسٹینڈرڈ میں، تقریبات میں، ان چیزوں میں کوئی کمی نہیں آ رہی، لے دے کے بچنا کیا ہے؟ اللہ کا دین، وہاں پہ لوگ چاہتے ہیں کہ فرار اختیار کریں، اپنے دل سے پوچھیں اور سوچیں کہ اللہ کو کیا جواب دے گی، کرنا ہے، صاحب نصاب ہے، لازمی ہے قربانی ادا کرنا. کچھ لوگ کہتے نہیں جی بیواؤں کو پیسہ دے دے، یتیموں کو پیسہ دے دے، پیسہ دے دے نا گوشت کو دے ہم اس کو، بڑا لاجیکل وہ پیش کرنے کی اس بات کو کوشش کرتے. اب جان لیجیے ہمارے دین میں عقل نیچے ہے اور نقل، یعنی جو منتقل چلا آ رہا ہے دین قرآن و سنت کی روشنی میں، نقل اوپر ہے عقل نیچے ہے. بیواؤں کو پیسہ دے دے، یہ کر دے وہ کر دے، یہ کیا قربانی آپ ہر سال کرتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی شریف کی روایت میں کہ قربانی کے دن بندے کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قربانی کے جانور کے خون کے بہائے جانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. یہی کام کرنا پڑے گا. قربانی کے دن بندے کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قربانی کے جانور کے خون کے بہائے جانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں. یہی کرنا پڑے گا ان دنوں. باقی قربانی کوئی کہتا ہے مجھے لاکھوں میں کرنا چاہتے ہیں، جہاں سلام زدگان کو پیسہ کو گوشت مل جائے کیجیے، ہم غریبوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں کیجیے، ہم پیسہ دینا چاہتے ہیں پورا سال دیجیے، کسی نے کیا. لیکن ان دنوں میں قربانی واجب ہے تو کرنا پڑے گی، بس یہ دین کا حکم. باقی صاحب یہ اگر قربانی ہم روکیں تو بڑے غریبوں کا فائدہ ہو جائے گا، یتیموں کا فائدہ ہو جائے گا. کبھی یہ کسی نے کہا کہ ہم سارے سینما گھر، اب تو خیر گھر گھر سینما بن گیا، یہ ساری فلم کی انڈسٹری، سارے ڈراموں کے دھندے، ناچ گانوں کے دھندے بند کر دیں، حکمرانوں کی عیاشیاں اگر بند کر دیں تو کروڑوں لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. یہ بات کرتا ہے سب کو نظر کیا آتا ہے اللہ کا دین. تو کل کہیں گے حج کو بھی بند کر دو تاکہ پیسہ غریبوں کو دے دیں، پرسوں کہیں گے جناب روزہ رکھنا چھوڑ دو کیونکہ روزہ رکھتے ہو تو 6 گھنٹے کام کرتے ہو 8 گھنٹے کی بجائے، روزہ نہیں رکھو گے تو 2 گھنٹے زیادہ کام ہوگا، پیسہ زیادہ کماؤ گے غریبوں کو زیادہ دینا. یہ اگر معیار ٹھہرے اللہ کے احکامات کو جانچنے کا معاذ اللہ، تو پورا دین ہی گر جائے گا، اس کی عمارت گر جائے گی. بھائی نافرمانیوں کے دھندوں کو ختم کرنے کی بات کرو جس پہ اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، ظالموں جابروں کو پکڑو ان سے وصول کرو جو پوری قوم کو لوٹ کے بیٹھے تھے، اس کی بات کوئی نہیں کرتا. قربانی کو ختم کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اللہ ہی کا دین سب کو نظر آتا ہے. آپ کو میری بات ذرا عجیب لگ رہی ہوگی لیکن یہ ہو رہا ہے آج کل، سارا میڈیا یہی پریزنٹ کر رہا ہے، بڑے بڑے دانشور یہی باتیں کر رہے ہیں جو عقل سے اللہ کے دین کو پرکھتے ہیں. عقل شیطان کے پاس بھی تھی، ہم سے زیادہ تھی. اس نے بھی کہا تھا میں آگ سے بناؤں، مٹی سے بنایا، میں آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے جاتی ہے، اگر اچھالے تو میں کیوں سجدہ کروں؟ بتائیے اس سے بڑی عقل ہوگی کسی کے پاس؟ اللہ نے کہا دفاع ہو جاؤ، دفاع ہو جاؤ میری نگاہوں سے، میرے حکم کے سامنے اپنی عقل چلاتے ہو، گیٹ آؤٹ. اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے، پرکھے ذرا اس کو، 100 برس کا بوڑھا باپ، 13 برس کا اکلوتا بیٹا، ابھی چلنے پھرنے کے قابل ہوا، برسوں کی دعاؤں کے بعد ملا بڑھاپے کا بظاہر واحد سہارا. اللہ کیا کہتے ہیں؟ ذرا کا اللہ اکبر. مسلم ہر صاحب اولاد سوچے ہمارے بچے کی انگلی دروازے کی جھرری میں آ جانے میں تکلیف ہوتی ہے، کتنا آسان ہے واقعہ بیان کرنا، میں نے کر دیا، کتنا آسان ہے سننا، آپ نے سن لیا. 100 برس کے بوڑھے باپ کو اللہ کہتے ہیں ذرا کر اپنے بیٹے کو، اب بیٹا بھی تیار ہے، کہاں عقل؟ عقل تفریح کرے گی باپ بیٹے کو ذبح کرے؟ ایتھیکل اسٹینڈرڈس کی باتیں ہوگی، ایتھکس کی باتیں آج کل بڑی ہو رہی ہے جناب، دنیا کے کسی ایتھیکل اسٹینڈرڈس پر، کسی اخلاقیات کے کسی قانون پر یہ بات فٹ آئے گی کہ باپ بیٹے کو ذبح کرے؟ رکھو اپنے کرے کرم، رکھو اپنے ایتھیکل اسٹینڈرڈ ایک کرم، اللہ کا حکم سب سے اوپر ہے، جھکو اور ذبح کرو اپنے بیٹے، تیار ہو گئے. بس ابراہیم اس کی امتحان لینا مقصود تھا، اور اس کے بعد کیا ہوا، جنت سے ایک مینڈ آ گیا. وہی قربانی آج تک جاری ہے، گوشت کے حصول کے لیے نہیں، کمپٹیشن کے لیے، 5 لاکھ کا بیل، 10 لاکھ کا بیل، اور بڑے بڑے بینر لگائے جا رہے ہیں اور نمود و نمائش ہو رہی ہے، دکھاوے کا عمل شرک ہے، ناقابل قبول ہے. یہ قربانی کا حاصل یہ نہیں تھا کہ جھگڑے تمہارا مہنگا ہے کہ میرا مہنگا ہے، یہ جھگڑے تمہارا بڑا ہے کہ میرا بڑا ہے، یا دان کی بک فیس کے لیے جو ہے صاحب خانہ سے خاتون خانہ جھگڑا کرے، یا قصائی سے جو ہے وہ معاف کیجیے گا، بد کلامی کر کے جو بوجھ بنایا جائے. یہ قربانی اس لیے نہیں تھی، پورا سال ہم کھاتے پیتے بھائی الحمدللہ، یہ قربانی اس لیے تھی کہ اپنی محبوب ترین شے کو اللہ کے نام قربان کرنے کو تیار ہو کے نہیں ہو. آج یہ گردن، گردن جانور کی تمہارے اختیار میں تم نے چھری پھیر دی، اس گردن تمہاری گردن پہ اختیار کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ اس کے دین کا تقاضوں پیش کرنے کو تیار ہو گیا نہیں؟ آج چند ہزار کا جانور اللہ کے راہ میں دے دیا، یہ سارا مال کس کا ہے؟ اللہ کے راہ میں دینے کو تیار ہو گیا نہیں؟ یہ ہیں جذبات جو مقصود اور مطلوب ہیں. تھوڑی بات انشاءاللہ عید کے خطبے میں کریں گے. اللہ ہمیں خلوص کے ساتھ یہ قربانی ہم سب کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.